کا مانوی دارالحکومت یا علماء کا شہر ہے، جیسا کہ مغربی اخبارات اور جرائد اس کے بارے میں کہا کرتے اور لکھا کرتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس شہر نے شاہی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مانوی مخالفتیں کی ہیں، اور محمد رضا پہلوی کے زمانے میں حوزہ علمیہ قم کے دینی طلبہ شاہ تہران کی آنکھ کا کانٹا تھے۔ وہ شاہ جو 1953 میں اپنے تمام مخالفین پر، خواہ وہ اسلامی ہوں، بائیں بازو کے ہوں یا پھر قوم پرست، سب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ملک کے سب سے بڑے مدرسے یعنی مدرسہ فیضیہ کی دیواروں کے درمیان امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف نئے انقلاب کی بنیاد پڑی تھی۔
بلکہ روز اول سے ہی شاہی حکومت کی اصلیت خلاف قانون اور عقلی قواعد کے منافی ہے، اور یہ حکومت انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک پوری قوم نے ووٹ دیا کہ ایک شخص بادشاہ یا سلطان ہو، ٹھیک ہے، اسے سلطان مان لیا جائے گا، وہ بھی اس لحاظ سے کہ قوم اپنی تقدیر کی خود آپ مالک ہے اور وہ خود مختار ہے، ان کی رائے ان کے لیے قابل عمل ہے۔ لیکن اگر ایک قوم نے اس بات پر بھی ووٹ دیا کہ سلطان کے بعد والا بھی سلطان ہوگا، تو 50 سال پہلے کی قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 50 سال بعد والی قوم کی تقدیر کا بھی فیصلہ کر دے، اور بنیادی اور اصولی طور پر اس کا یہ فیصلہ غلط ہوگا۔
امام روح اللہ خمینی کی دینی مرجعیت نے اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ 1960 کے عشرے میں کیا۔ وہ صرف لوگوں کے مرجع تقلید ہی نہیں تھے، بلکہ سیاسی مسائل اٹھانے کی بنا پر حوزے میں ان کی شہرت کا آغاز ہونے لگا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب اکثر علماء اور مراجع اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، امام خمینی کے ساتھ 1000 سے زائد دینی طلباء، جن میں شہید بہشتی، شہید مطہری، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی پیش پیش تھے، امام خمینی اور ان کے شاگردوں اور شاہ کے درمیان ایک دینی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس بات کے پیش نظر کہ 1960 کے عشرے میں علاقے میں جو بھی واقعہ پیش آتا، اس میں بائیں بازو کے عناصر یا کمیونسٹوں کا ہاتھ ہوتا، اور جب تمام نعرے سرمایہ داری اور امپیریلزم کے خلاف لگ رہے تھے اور قوم پرستی اور کمیونزم کے حق میں ہی پورے مشرق میں آواز بلند ہو رہی تھی، ایران میں امام خمینی کا انقلاب ایک ایسے پرندے کی مانند تھا جو آزاد تھا، جس کی کہیں سے بھی وابستگی نہیں تھی۔ ایران میں اگست 1953 کی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے بعد اسٹریٹجک تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اس کے بعد سے لے کر 1961 کے برسوں تک محمد رضا پہلوی نے ایران کی خارجہ پالیسی کی شکل و شمائل ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اس نے نئے معاہدے کیے اور ملک کو سابق سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ایک مضبوط اڈے میں تبدیل کر دیا۔ ایران کے لیے امریکہ کی حمایت روز بروز مستحکم اور مضبوط شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ بھی محض اس لیے کہ ایران سوویت یونین کے پڑوس میں واقع ہے اور اس کے ساتھ 2500 کلومیٹر طویل سرحدیں ہیں۔ علاوہ ازیں امریکہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث تھی، وہ ایران میں موجود تیل اور خلیج فارس کے ملکوں کا بھی ایران کے قریب واقع ہونا تھا، جہاں تیل کے عظیم ذخائر تھے۔ شاہ نے امریکی کمپنیوں کو ایران میں تیل کے ذخائر کا پتہ لگانے اور تیل کے کنویں کھودنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ صرف چند برسوں کے اندر 340 ملین ٹن سے زائد تیل نکال لیا گیا، یعنی اتنی بڑی مقدار میں امریکیوں نے تیل نکالا جتنا انگریزوں نے 50 برسوں میں نکالا تھا۔ لیکن فوج پر شاہ بھاری بجٹ خرچ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے حکومت معاشی اعتبار سے دیوالیہ ہو گئی۔
اگر اسی طرح دل کھول کر ہمارا تیل اغیار کو دیا جاتا رہا تو 30 یا اس سے کچھ زیادہ برسوں میں ہمارے تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ تو ہمارے عوام کے پاس تیل ہوگا نہ زراعت۔ اگر یہ کھیل جاری رہتا ہے تو 30 برسوں کے بعد ایک قوم غریب و فقیر بن جائے گی۔ اس وقت آدھی قوم غربت کا شکار ہے، اس وقت پوری قوم کاسا لیس ہو جائے گی۔ اس وقت اس قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ انہیں چھوٹ دیں گے تو یہ آپ کی تمام مادی و مانوی حیثیت کو تباہ کر دیں گے۔
'56 میں ایران بغداد معاہدے میں شامل ہو گیا۔ جمال عبد الناصر کے ذریعے پیش کیے گئے عرب اتحاد کے مقابلے میں شاہ نے اسرائیل سے روابط برقرار کرنا شروع کر دیے، مگر شاہ نے اپنے اس اقدام کو عام نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایرانی عوام اسرائیل سے رابطے کی برقراری پر شدید برہمی کا اظہار کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ شاہ کی خفیہ سازباز کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے تعاون سے ملک میں سیکیورٹی ایجنسی ساواک کی داغبیل ڈالی گئی۔ ساواک کی تربیت اور ٹریننگ موساد اور سی آئی اے کے اہلکار کرتے تھے۔ ساواک بدترین ایزا رسانی، بدترین ایزا پہنچانے والوں اور خوفناک جیلوں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ایرانی ساواک تنظیم کے وحشتناک مظالم اور شکنجوں کو یاد کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ شاہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس نے 1958 میں امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے امریکہ ہر اس ملک کے خلاف جنگ کر سکتا تھا جو ایران سے جنگ کر رہا ہو۔ اس فوجی معاہدے کی وجہ سے امریکہ کے فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایران آ گئی، جن کی تعداد پہلے ہی 70,000 تھی، اور محض اس بات کے لیے کہ ایران کو خلیج فارس کا ملٹری مین لقب مل جائے، اس نے امریکہ کے لیے بے پناہ سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر دی۔
ہم چاہتے ہیں ہماری فوج آزاد رہے۔ جناب جنرل، آپ آزاد و خود مختار نہیں رہنا چاہتے؟ جناب میجر جنرل، آپ نہیں چاہتے کہ آپ آزاد رہیں؟ کیا آپ غلام اور نوکر بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ قوم کی آغوش میں آ جائیے، وہی کہیے جو قوم کہتی ہے۔ آپ لوگ کہیے کہ ہمیں آزاد رہنا ہے۔ قوم کا کہنا ہے کہ فوج کو آزاد و خود مختار ہونا چاہیے، فوج کو امریکی فوجیوں کے تحت فرمان نہیں رہنا چاہیے، اغیار کی زیر کمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ آئیے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگ آئیے، اپنی بہتری اور اپنے لیے یہ بات کہیے کہ ہم آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ان امریکی فوجی ماہرین یا امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
'61 میں حوزہ علم قوم کے سرپرست آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی رحلت ہو گئی۔ ان کی رحلت اور ان کی رحلت کے بعد کے واقعات حوزہ علمی اور ایران کی تاریخ میں آنے والی تبدیلیوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے۔
روزنامہ کیہان کا نامہ نگار ان کے خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، اجازت ہے کہ آپ کی ایک تصویر لے لوں؟ کہا نہیں۔ نامہ نگار نے پھر کہا، اجازت ہے انٹرویو کر لوں؟ فرمایا نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، درس دیتا ہوں اور درس پڑھتا ہوں۔
محمد رضا شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آیت اللہ بروجردی کی وفات سے حوزہ علمیہ کی طاقت و قوت کم ہو جائے گی اور شاہ کی طاقت بڑھ جائے گی، اور جس طرح سے اس نے مصدق کاشانی اور نواب صفوی کو راستے سے ہٹا دیا تھا، حوزہ علمیہ کو بھی کمزور اور نابود کر دے گا۔
جس وقت آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، شاہ کم آیا، اس نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر کافی تفصیلی اور طولانی تھی. اس نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ابھی تک ایک غیر سرکاری شخصیت میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور میں اپنے باپ کے مشن کو عملی جامہ نہیں پہنا پا رہا تھا. اس کی مراد آیت اللہ بروجردی تھے، لیکن اب آج کے بعد وہ شخصیت نہیں ہے اور میں اب اس کے بعد اپنے باپ کی خواہشات اور مشن کو پورا کروں گا.
آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ نے آیت اللہ سید محسن حکیم کو ایک ٹیلیگرام نجف اشرف بھیجا، اور اس ٹیلیگرام میں اس نے آیت اللہ حکیم سے بظاہر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکیم کوئی وہ شخص نہیں تھے جو ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتے. دراصل شاہ اس طریقے سے آیت اللہ حکیم کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کے خیال میں آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد دینی مرجعیت نجف منتقل ہو گئی ہے، اور اس کا مقصد حوزہ علمی قم کی مرجعیت کو نقصان پہنچانا تھا جو آیات اعظام گل پائیگانی، خمینی، مرشی نجفی اور شریعت مداری جیسی شخصیتوں میں متجلی ہوئی تھی. آیت اللہ بروجردی کی وفات کے ایک سال بعد شاہ نے بلدیاتی یا کارپوریشن کے انتخابات کے قانون میں تبدیلی کر دی اور امیدواروں اور اسی طرح ووٹ دینے والوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی. اس نے اسی طرح قرآن مجید کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو ختم کر کے تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو نافذ کر دیا، اور اس طرح خواتین کو بھی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینے کی اجازت دے دی. امام خمینی نے مراجع کرام کی ایک میٹنگ حوزہ علمی قوم کے پہلے سرپرست یعنی مرحوم آیت اللہ حائری یزدی کے گھر میں بلائی. تمام مراجع نے اس جلسے میں شرکت کی. شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حالیہ تبدیلی خاص طور پر الیکشن میں عورتوں کے بطور امیدوار حصہ لینے کے قانون پر عوام اور مراجع کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن مراجع نے پہلے والے موضوع کو یعنی منتخب نمائندے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ ممکن ہے کہ اس سے ایک بہائی شخص ممبر منتخب ہو جائے.
نقطہ تعین کننده
اسلامی انقلاب اور اس کی کامیابی کے سلسلے میں یہ اقدام انتہائی فیصلہ کن تھا، وہ اس لحاظ سے کہ پہلی بار حوزہ علمیہ اور ایرانی عوام نے علماء و مراجع کی رہبری و سرپرستی بالخصوص امام خمینی کی قیادت میں شاہ کو اس کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا.
کیا علماء علمی ترقی و پیش رفت کو روکنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ تم نے اسکول اور ٹیکنیکل کالج یا آرٹ کالج بنانا چاہا ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی کارخانے کے لیے ساز و سامان درآمد کرنا چاہا ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا تم نے کبھی خلائی سیارہ بنانے اور خلا میں پرواز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ علماء نے جس کی مخالفت کی ہو؟ ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ ملک میں جوانوں کو غیر اخلاقی برائیوں کی طرف مت لے جاؤ. گزشتہ 20 برسوں سے ملک میں عریانیت اور بے پردگی ہے، دیکھو کہ ہم لوگوں پر کیا گزر رہی ہے. اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. قرآن اور دین خدا کے پیچھے مت پڑو، بنیادی آئین میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، وہ بھی جھوٹی ترقی اور روشن خیالی کے بہانے. شاہ کی طرف سے فوری جواب آیا. مراجع کرام کے لیے شاہ کی تقریر شروع ہو گئی، وہ بھی حجت الاسلام جیسے القابات سے. وہ عمدن آیت اللہ کے بجائے یہ لفظ زبان پر لا رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مراجع کرام اور آیات اعظام کے لیے روزمرہ کے مکالمات میں آیت اللہ جیسے لقب کو حذف کر دے. اس نے اپنی تقریر کے آخر میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی میں ان کی کامیابی کی آرزو اور دعا کی. شاہ اس طرح سے مراجع کرام کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ان کی ذمہ داری وہی فقہی مسائل تک ہے اور مراجع کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے. امام خمینی نے فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ کمیٹیاں اور تنظیمیں تشکیل دیں تاکہ مظاہروں کا اہتمام کیا جا سکے اور پیمفلٹ تقسیم کیے جا سکیں. امام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ شاہ کے خط کے ہزاروں نسخے تیار کیے جائیں اور عوام میں تقسیم کریں. امام خمینی کے شاگردوں کی تعداد 1100 سے زیادہ تھی. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی توانائیوں سے کس طرح استفادہ کیا جائے اور کس کو کون سی ذمہ داری سونپی جائے. شاہ کا خط حوزہ علمیہ اور علماء کی شان میں اہانت اور گستاخی سمجھا جا رہا تھا، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران کے شہروں کی سڑکوں پر ایران کے مشتعل عوام کا ہجوم تھا. کہا کہ ہم لوگ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں، میں تجھے اے ایک عام شخص اور تیری حکومت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علماء دین کی رہنمائیوں اور ہدایتوں کے مقابلے میں لا تعلق رہو گے اور علماء کی رہنمائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دو گے، جبکہ علماء دین امت کے ستون ہیں اور ان کی رہنمائیاں اور ارشادات عوام کی غیر معمولی خواہش ہے۔ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن بنیادی آئین اور قوم کے شعور اور جذبات کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، میں تم لوگوں کو قرآن اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کے نتائج و انجام سے خبردار کرتا ہوں۔ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے 6 مہینے تک جاری رہے اور ایرانی عوام ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ شاہ کو مجبوراً امام خمینی کے علاوہ تمام مراجع کرام کے نام ٹیلیگرام بھیجنا پڑا۔ اس ٹیلیگرام میں اس نے کہا کہ وہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے، لیکن روح اللہ کا کہنا تھا کہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنا صرف چند ٹیلیگراموں کے ذریعے، وہ بھی خفیہ طور پر بھیجے گئے ٹیلیگراموں سے کافی نہیں ہے۔
امام خمینی کی شخصیت، روزمرہ کے مسائل سے ان کی آگاہی اور سیاسی و سماجی امور اور مسائل سے ان کی مکمل آشنائی، اور اسی طرح ان میں پائی جانے والی قائدانہ صلاحیت جو صوبائی اور شہری سطحوں پر انجمنوں اور تنظیموں کو تشکیل دینے کے بعد ابھر کر سامنے آئی تھی، اور جو دراصل امام خمینی کی پہلی سیاسی تحریک اور پہلا سیاسی قیام تھا، یہ ساری باتیں اس امر کا منہ بولتا ثبوت تھیں کہ امام خمینی کے اندر قیادت و رہبری اور در حقیقت عوام کی دینی مرجعیت کے ساتھ ساتھ رہبری و قیادت کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ البتہ امام خمینی کے شاگردوں اور ان کے ساتھیوں نے ان کی شخصیت کو پہچانوانے میں بہت مدد کی۔
فوج اور فوجی امور پر شاہ کے ذریعے بھاری بجٹ خرچ کیے جانے کی بنا پر ایران کی معیشت بحران کا شکار ہو گئی، اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 5 سال میں شاہ نے 3 حکومتوں کو بنایا اور تبدیل کیا، مگر سب ناکام رہی۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رضا پہلوی، ہمارے حق میں غداری کرنے والا یہ خبیث، چلا گیا، فرار کر گیا، تمام چیزوں کو برباد کر گیا، ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، ہمارے قبرستانوں کو آزاد کر دیا، معاشی اعتبار سے ہماری مملکت کو تباہ کر دیا، ہماری ساری معیشت اس وقت برباد ہو چکی ہے، ہماری اقتصادیات کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اگر ہم اس معیشت کو اس کی پہلے والی پوزیشن پر واپس لے جانا چاہیں تو اس کے لیے برسوں کا عرصہ درکار ہوگا، اور پوری قوم کو مل کر معاشی حالات کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
دارالحکومت کے جنوبی علاقوں میں غربت و تنگ دستی سے برا حال ہے، نوخاندگی سے لوگوں اور معاشرے کا برا حال ہے۔ ہر 5 مردوں میں سے صرف 1 شخص پڑھا لکھا ہے، اور ہر 12 خواتین میں سے صرف 1 خاتون پڑھنا جانتی ہے۔ امریکہ کی تشویش اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکی حکام کو یہ خوف ہے کہ غربت و تنگ دستی سے تنگ آ کر لوگ بغاوت کر دیں گے اور شاہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، خاص طور پر اس لیے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بغاوتوں اور انقلابات کی لہر جاری تھی، اور مختلف ملکوں میں لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ کیوبا سے قاہرہ تک عوام کی شورش جاری تھی۔ اسی بنیاد پر محمد رضا شاہ نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت جان کینیڈی امریکہ کے صدر تھے۔ کچھ دنوں کے بعد محمد رضا شاہ واشنگٹن سے واپس لوٹا، اور اس نے ایک اصلاحاتی پروگرام پیش کیا جسے بعد میں شاہی اصلاحات اور انقلاب سفید کا نام دیا گیا، اور یہ 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام تھا۔ زرعی اصلاحات، ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے سپاہ دانش کی تشکیل، انتخابات کے قانون میں تبدیلی، محدود پیمانے پر سرکاری کارخانوں کو عوام کے ہاتھوں فروخت کرنا، کارخانوں سے حاصل آمدنی میں ایرانی محنت کشوں اور ملازمین کو نسبتاً زیادہ دخیل کرنا، اور جنگلات کو قومیایا جانا۔
خدا می داند اون روزی که من
خدا جانتا ہے کہ جس دن میں نے اس محمد رضا کی تصویر دیکھی ایک اخبار میں جو یہاں شائع ہوا تھا امریکہ میں یہ محمد رضا امریکی صدر کے سامنے کھڑا تھا ایک بچے کے مانند کھڑا تھا وہ یعنی امریکی صدر اپنی عینک اتارے ہوئے تھا اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہا تھا امریکی صدر تو اس طرح اپنی نگاہ کیے ہوئے تھا اور یہ اس طرح کھڑا تھا خدا شاہد ہے
خدا میداند
وہ تلخ یادیں آج بھی میرے ذہن میں ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور ملک کو ترقی کے اعتبار سے جاپان سے بھی آگے لے جاؤں گا مگر باطن میں اتنا کمزور اور زبوں حال ہے کہ جب امریکہ جاتا ہے تو سرکاری دورے کے باوجود وہ امریکی صدر کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ امریکی صدر اس 23 سالہ شخص کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں عینک اتارے ہوئے ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کھڑا ہے
شاہ اپنے سفید انقلاب یا 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کا خوب چرچا کرتا ہے ایک دن وہ خود ٹریکٹر پر سوار ہوتا ہے اور زمین کی ملکیت کے دسیوں کاغذات کسانوں یا کاشتکاروں میں تقسیم کرتا ہے
آپ ملاحظہ فرمائیے کہ زراعت کو بہتر بنانے کے نام پر دہقانوں کو جو اب تک رعایا اور غلام تھے دہقان بنائے جانے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس نام پر عرضی اصلاحات کا نعرہ لگا رہے ہیں اس طویل مدت کے بعد ان کی عرضی اصلاحات یہاں پر منتج ہوئی کہ دیہی علاقے تباہ ہو گئے اور ہماری زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور ہم اب ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں یعنی محمد رضا شاہ نے ایران کو امریکہ کی منڈی میں تبدیل کر دیا یعنی ہم امریکہ کے محتاج رہیں گیہوں چاول انڈے ہر چیز یا تو امریکہ سے خریدیں یا اسرائیل سے جو امریکہ کا پٹھو ہے بنا بنی اصلاحات کے نام پر اس شخص نے جو کام کیا ہے اور جسے اصلاح کا نام دے رہا ہے خود فساد اور برائی ہے عرضی اصلاحات کے قضیے نے ہمارے ملک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے جس کا شاید آئندہ 20 برسوں تک بھی ہم ازالہ نہیں کر سکیں گے
امام خمینی نے شاہ پر اپنی تنقیدوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھا دیا اور اعلان کر دیا کہ شاہ کے اقتصادی اقدامات بنیادی آئین کے خلاف ہیں اور بنیادی آئین اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا
مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے ایک رات قم کے علماء اور مراجع کو اپنے گھر میں بلایا اور فرمایا اس بار کی صورتحال پہلے سے مختلف ہے پہلی دفعہ میں حکومت تھی اور علم بھی تھا لیکن اس بار صرف شاہ ہے اور شاہ آخری حد تک جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جد و جہد آگے بڑھے اور آگے بڑھنا بھی ہے تو اس کے لیے استقامت و پامردی ضروری ہے لہذا مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے وہی علماء سے عہد و پیمان لیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر شاہ کے خلاف جد و جہد کے لیے میدان میں اتریں تو اس کے لیے استقامت و ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ اس تحریک کو ادھورا نہ چھوڑیں
حوزہ علمیہ قم نے فتویٰ جاری کیا اور اعلان کیا کہ شاہ کے اقدامات قوانین اسلام اور آئین کے خلاف ہیں علماء کا یہ فتویٰ کافی تھا کہ عوامی مظاہروں کے شعلے بھڑک اٹھیں چنانچہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اسی طرح بازاروں اور محلوں میں بھی احتجاجی مظاہروں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا شاہ نے اس مرحلے پر قدر نرمی کا مظاہرہ کیا تاکہ حوزہ علمیہ سے محاذرائی مول نہ لے اس کی کوشش تھی کہ بہت ہی سکون کے ساتھ حوزہ علمیہ کی حیثیت و وقار کا خاتمہ کر دے اس نے اپنے انقلاب سفید پر عوامی ریفرنڈم کرایا تاکہ عوام اس کے 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کو سرکاری حیثیت دے دیں اس کے بعد اس نے قم جانے اور علماء سے ملاقات کا فیصلہ کیا
مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی سرپرستی کے زمانے میں بھی خود آیت اللہ بروجردی اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ حوزہ سیاسی مسائل میں دخیل ہو ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے خود حوزے کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے اور جب حوزہ مضبوط ہو جائے تو پھر سیاسی مسائل میں دخیل ہو. امام کا بھی حوزے کے سرپرست کی ہی طرح یہی نظریہ تھا اور امام سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوتے تھے.
امام وارد مسائل سیاسی نہیں شدن.
اس وقت مرحوم آغائے بروچردی مرجع علل اطلاع تھے. امام کسی بھی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے آیت اللہ بروچردی کی پوزیشن کمزور ہو. امام کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تشیع کی مرکزیت اور مرجعیت کو کوئی نقصان پہنچے. لہذا آغائے بروچردی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ مرحوم آیت اللہ بروچردی پر تنقید کر سکتے تھے. آیت اللہ بروچردی کے بعض اقدامات کو ہدف تنقید بنا سکتے تھے. آیت اللہ بروچردی کے ساتھیوں اور ہم نشینوں پر تنقید کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا.
آیت اللہ بروچردی نے روح اللہ خمینی کو اپنا سیاسی مشیر اور حوزوی امور میں اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کیا. اس وقت سے امام خمینی دیگر مسائل کو چھوڑ کر حوزے کے پروگراموں کو منظم کرنے اور ہم آہنگ بنانے میں مصروف ہو گئے.
اس کے علاوہ آیت اللہ بروچردی سے امام خمینی کا براہ راست اور مسلسل رابطہ تھا. دراصل واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بروچردی کے اعلیٰ ترین مشیر امام خمینی تھے، جو سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اور حوزے سے متعلق مسائل کے بارے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے. اسی طرح امتحان لینے والی ٹیم میں بھی امام خمینی نے اہم کردار ادا کیا.
امام خمینی نے پھر بھی اپنی سابقہ سرگرمیاں یعنی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور آیت اللہ العظمیٰ بروچردی کے ذریعے مشیر بنائے جانے کے بعد کی ذمہ داریاں اس فریضے کے انجام دہی میں مانے نہیں ہوئی.
یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی امام خمینی میرے ہم وطن تھے. مجھے قم میں ہونے والے بہترین دروس میں سے ایک کو انتخاب کرنا تھا اور مرحوم امام کا درس بہترین تھا. البتہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروچردی کا درس بھی اہم اور عظیم تھا اور پہلے کبھی کبھی امام بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، لیکن مرحوم امام کا درس شاگرد پرور تھا.
امام خمینی میدان تالیف میں مسلسل اپنے قلم کو جولانی عطا کرتے رہے اور 1949 سے 1955 کے عرصے میں انہوں نے اپنی تالیفات کے دوسرے مرحلے کے شاہکار لوگوں کے سامنے پیش کیے. اس مرتبہ یہ تمام تالیفات فقہی تھیں اور عربی زبان میں لکھی گئی تھیں. '48 میں عربوں کو فلسطین میں بری طرح شکست ہوئی. ملت فلسطین کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تاکہ ان کی سرزمینوں پر اسرائیل کی بنیاد ڈالی جائے. امام خمینی اپنے درس کے دوران ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت و توانائی کی بات کرتے اور مسلسل اس کو دہراتے اور فرماتے کہ فلسطین کو واپس لیا جا سکتا ہے.
ہر کام کو انجام دینے سے پہلے کام کے گرد و پیش اور اس کے جوانب کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے، ہماری روح کمزور ہوگی، تو ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے. روح کو تقویت پہنچائیے، روح کو مضبوط کیجیے، اپنے قلب کو مستحکم بنائیے، دعا سے تمسک کیجیے اور دعا کے ذریعے مدد مانگیے. ان تمام دعاؤں کا سہارا لیجیے جو وارد ہوئی ہیں. ان تمام دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، خدا سے طلب قوت کرو، کیونکہ وہی مرکز قدرت و طاقت ہے. ان تمام دعاؤں میں نصیحت کی گئی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو. آپ کے پاس ایک عظیم قوت اور پشت پناہ ہے اور وہ ذات خدا ہے. جس کا خدا ہو اسے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ آپ جو خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کس طاقت سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے؟ شہادت میں خوف ہے؟ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ قید کر لیے جائیں گے؟ راہ خدا میں قید ہونے سے ڈرنا چاہیے؟ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو ایزائیں دی جائیں گی؟ خدا کی راہ میں ایزاؤں سے ڈرنا چاہیے؟
'50 عیسوی کے عشرے میں محمد رضا پہلوی ایک پٹھو اور آلہ کار شاہ تھا جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. اس نے کوشش کی کہ بنیادی آئین سے کچھ اختیارات اور طاقت حاصل کر لے، بنا بریں اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کیا اور آئین میں ترمیم کے لیے انتخابات کرائے۔ اس کی وجہ سے حوزہ علمیہ قم میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی اور یہاں تک کہ حوزہ اور شاہی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔
بعد میں رضا خان کے بیٹے محمد رضا پہلوی نے آئین میں تبدیلی کی کوشش کی اور اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہا، اور دراصل وہ اس سلطنتی نظام کو ایک ایسا نظام بنانا چاہتا تھا کہ پورے ایران کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس اختیار کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ لہذا مجلس مؤسسان کی تشکیل اور سلطنت کے اختیارات میں اضافے کے لیے آئین پر نظر ثانی کی بحث چھڑی۔
شاہ نے بنیادی آئین میں تصرف اور اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی اور ہم نے اس کی مخالفت کی، علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ ایران میں ان انقلابات کے نتیجے میں، البتہ جو پرامن اور پرسکون تھے، یہ معلوم ہو گیا کہ ایران کے سبھی شہروں سے لوگ علماء کی مدد اور پشت پناہی کے لیے قم آ گئے۔ اور اسی کے ساتھ، چونکہ میں مسائل میں قدرے تند بحث کرتا تھا،
محمد رضا پہلوی نے اپنے وزیر اعظم اقبال کو حوزے کے زعما سے ملاقات کے لیے قم بھیجا۔ آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ کاشانی نے، جو مجلس شورا میں تہران کے نمائندے بھی تھے، دونوں نے آیت اللہ خمینی کو اقبال سے ملاقات کے لیے منتخب کیا۔
وزیراعظم ڈاکٹر اقبال کو ماتا ہے تاکہ آغا بروجردی کو، جنہوں نے محمد رضا پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی تھی، مجلس مؤسسان کی تشکیل پر راضی کر سکے کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ آیت اللہ علیہ السلام بروجردی نے امام سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں وقت کے وزیراعظم ڈاکٹر اقبال سے مذاکرات کرے۔ امام خمینی کا بیان ہے کہ ڈاکٹر اقبال اس ملاقات میں مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اور ہم لوگ شاہ کو اجازت دے دیں کہ مجلس مؤسسان تشکیل دے کر آئین میں تبدیلی کر دے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔
محمد رضا پہلوی اپنے شاہی دور کے آغاز میں بہت زیادہ محتاط تھا، تاکہ اس کی بادشاہت کے لیے کوئی معمولی سی بھی مشکل پیش نہ آئے، لہذا اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت اقتصادی و معاشی اعتبار سے ایران کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ تیل کی بے پناہ دولت کے باوجود برطانوی اور روسی کمپنیاں تیل پر قابض تھیں۔ اس بے پناہ دولت میں سے وہ بہت ہی ناچیز حصہ ایرانی عوام کو دیتی، جبکہ شاہ اور اس کے درباری روز بروز مالدار تر ہوتے جا رہے تھے۔ شاہ کے محلوں کے باہر جنوب اور اطراف تہران میں غربت و مفلسی عام ہو چکی تھی، اور نا انصافیوں کے خلاف ہر طرف غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ ان تلخ حقائق کے نتیجے میں ایرانی معاشرے میں شہنشاہی نظام کے خلاف سیاسی اور فوجی تحریکیں تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھیں، اور ان تحریکوں کی ایک واضح مثال نواب صفوی کی تحریک تھی، جو مسلحانہ طریقے سے شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
بعد از اون کے وارد ہوں،
جب میں حوزہ علم قم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہید سید مشتبہ صفوی جوانوں کو جمع کر رہے ہیں، اور وہ انہیں شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور جوانوں کو اس کام کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں۔
شاہ جان بوجھ کر خود پر قاتلانہ حملے کے موضوع کو پورے تمتراخ کے ساتھ لوگوں کے کان میں ڈال رہا تھا۔ اس درمیان ناصر فخرارائی ہلاک کر دیا گیا، اس کی ہلاکت کی وجہ حزب تودہ یعنی ایرانی کمیونسٹ پارٹی سے اس کی وابستگی تھی۔ قتل کی اس واردات کے بعد شاہی حکومت کے مخالفین کے اکثر ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، جن میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے آیت اللہ کاشانی بھی شامل تھے۔ لیکن فدائیان اسلام نے اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھی اور انہوں نے حسین امامی کے ہاتھوں شاہ کے وزیر اعظم حجیر کو قتل کرا دیا۔ فوجی عدالت کا حکم جاری ہوا، شاہ امریکہ فرار کر گیا۔ وہاں پر وہ 48 دنوں تک امریکی صدر ٹرومین کا مہمان رہا۔ جیسے ہی شاہ واپس ایران آیا، اس نے فوج کے جنرل علی رزم آرا کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ایران کی تاریخ کے اس مرحلے میں مصدق اور کاشانی کی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں اتحاد کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک طرف سے آیت اللہ کاشانی کی زیر قیادت اسلام پسندوں اور دوسری طرف سے ڈاکٹر محمد مصدق کی قیادت میں روشن خیال لوگ میدان میں آئے، اور دونوں کے اتحاد کو محاذ آزادی ایران یا جبہ آزادی بخش ایران کا نام دیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم رزمارا نے اس منصوبے کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اس بہانے سے کہ ایران تیل کے ذخائر کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف ایرانی کمیونسٹ پارٹی حزب تودہ نے صرف ایران کے جنوبی علاقوں میں تیل کو قومی ملکیت بنانے پر مبنی اپنی رضامندی کا اعلان کیا، کیونکہ ایران کے شمالی حصوں پر روسیوں کا قبضہ تھا۔ اس موقع پر آیت اللہ کاشانی اور مصدق نے عوام کو ساتھ لے کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علی رزمارا کو فدائیان اسلام کے ایک رکن خلیل تہماس نے قتل کر دیا اور وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہ گیا۔ اس درمیان ڈاکٹر مصدق عوام کی مرضی اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد 1951 میں تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔
مصدق نے اصولی طور پر مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے مذہبی قوت کا سہارا لیا اور خود آیت اللہ کاشانی سے مدد حاصل کی۔ مصدق کے مسند اقتدار تک پہنچنے میں آیت اللہ کاشانی کا بہت ہی بنیادی کردار تھا۔ آیت اللہ کاشانی نے اعلامیہ جاری کیے، بازار اور تجارتی مراکز کو بند رکھنے اور ہڑتال کا اعلان کیا، لوگوں کو عام ہڑتال اور دھرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ کاشانی کے انہیں اعلامیوں اور رہنمائیوں سے دشمن نے پسپائی اختیار کر لی اور یوں مصدق نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ لیکن افسوس کہ جب مصدق نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تو اب نہ تو اس کا مذہب پر کوئی یقین و اعتقاد رہ گیا اور نہ ہی خود آیت اللہ کاشانی کو وہ کوئی اہمیت دیتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے آیت اللہ کاشانی سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں حکومتی مسائل سے الگ کر دیں۔ وہ دین کو سیاست سے جدا سمجھتا تھا۔
شروع میں ہی جب مرحوم آیت اللہ کاشانی نے دیکھا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ کے نزدیک ایک کتے کو عینک پہنا دی اور اس کا نام آیت اللہ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے کاموں اور اقدامات پر اکڑ رہے تھے۔ میں اس دن تہران میں ایک عالم دین کے گھر میں تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی کہ ایک کتے کو عینک لگا کر اسے آیت اللہ پکار کر سڑکوں پر پھرا رہے ہیں تو میں نے ان عالم دین سے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کی مخالفت نہیں ہے اور یہ شخص تماچا کھائے گا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کو تماچا لگا، اور اگر یہ شخص رہ جاتا تو اسلام کو تماچا لگاتا۔
ایران کا تیل نکالنے اور اسے برآمد کرنے کے بارے میں تمام اختیارات برطانیہ کو ہی حاصل تھے۔ وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ پہلے اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے ساز باز کی کہ وہ سستا تیل نہ خریدیں۔ اس سازباز کے نتیجے میں ایران میں شدید معاشی بحران پیدا ہو گیا. خود امریکہ کو بھی اس بحران سے نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اس نے مصدق کی حکومت کے خلاف کودتا کرانے کا فیصلہ کیا.
روز قبل از کودتای 28 مرداد،
28 مرداد یا 19 اگست 1953 کے کودتا سے ایک روز قبل، آیت اللہ کاشانی نے مصدق کو خط لکھ کر خطرے سے آگاہ کیا کہ امریکہ ان کی حکومت کو گرانے والا ہے. تم نے جو کچھ بھی میرے حق میں ناروا حرکتیں کی ہیں ان کے باوجود میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اور اس سازش اور کودتا کو روکنے کو تیار ہوں. مصدق نے جواب دیا کہ مجھے عوام کی بھرپور حمایت اور پشپناہی حاصل ہے. یعنی اس نے آیت اللہ کاشانی کی مدد کی پیشکش ٹھکرا دی اور نتیجے میں 28 مرداد یعنی 19 اگست 1953 کو مصدق کی حکومت گر گئی.
شاہ صرف 3 دنوں کے لیے ایران سے باہر گیا، فوج نے بغاوت کر دی اور مصدق کو حکومت سے برطرف کر دیا اور مصدق کو جیل میں ڈال دیا. آیت اللہ کاشانی کو بھی حکومت کی طرف سے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اب نواب صفوی، حکومت کی سیکیورٹی ایجنسی نے نواب صفوی کو بعد میں گرفتار کیا. ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھر ان کے خلاف پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا. اپنے مرحوم والد سے جب میں نے آخری بار جیل میں مجھے ان کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے. جب انہیں آخری بار گرفتار کیا گیا تھا وہ منظر مجھے پورا یاد ہے. اس وقت میں 4-5 سال کی ایک بچی تھی، میری چھوٹی بہن 2 سال کی تھی اور میری ماں حاملہ تھی. میری والدہ کی والدہ نے آزمودہ کو ٹیلی فون کیا کہ ہمیں ملاقات کا وقت دے. جواب میں آزمودہ نے طنزیہ الفاظ میں کہا کہ ملاقات کا وقت آنے پر دوں گا. یہ ایک عجیب صورتحال تھی. اگرچہ میرے والد کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی لیکن پھر بھی میرے والد کے دوستوں کو اس کا یقین نہیں تھا. 1953 کا کودتا ایران کی موجودہ تاریخ میں ایک سنگ میل تھا. چنانچہ اس کے بعد سے ایران مشرق وسطی میں امریکہ کے جدید ترین اڈے میں تبدیل ہو گیا. لیکن محمد رضا پہلوی کے، جسے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم میں تخت شاہی پر لا کر بٹھایا تھا، ایک جوان اور ناتجربہ کار بادشاہ تھا. مگر 1953 میں ہونے والی بغاوت نے اسے ایک مکمل ڈکٹیٹر میں تبدیل کر دیا. امام خمینی نے گزشتہ نصف صدی سے ایران میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور خاموش انقلابات کے تجربات اور اسی طرح ان کے جو ان سے پہلے کے تھے سب کے تجربات کو اکٹھا کر لیا تھا. نواب صفوی کو پھانسی، مصدق کی گرفتاری اور کاشانی کی برطرفی، ان تمام حالات کو دیکھا تھا اور جیسا کہ ابھی ان سے نقل کیا گیا، اس تحریک کی ناکامی کی وجہ قومی پشپناہی کا فقدان تھا جو ہر انقلاب کی حقیقی قوت ہوتی ہے.
یہ لوگ ہمارے بزرگ اور ہمارے لیے لائق احترام ہیں. یہ غریب لوگ، شہر کے نچلے حصوں میں بسنے والے، یہ ہمارے سرپرست اور ولی نعمت ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم یا تو جلا وطن ہوتے یا قید میں ہوتے یا گوشہ نشین رہتے. یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ان مسائل سے نجات دلائی اور ہم سب کو اس مقام اور اس جگہ پر لا کر بٹھایا کہ اپنے زوم میں گویا ہم کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ تم وہی تو ہو جو جیل میں قید تھے، تم وہی تو ہو جو جلا وطن تھے، تم وہی تو ہو جو الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے. یہ عوام ہیں جنہوں نے ہمیں تنہائی سے باہر نکالا، ان تمام مسائل سے نجات دلائی، اور اگر ہم آخری عمر تک ان کی خدمت کریں پھر بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے خدمت گزار رہیں.
امام خمینی کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں 1964 میں جلا وطن کیا گیا. امام نے اپنی جلا وطنی کی پہلی رات پلاسل ہوٹل میں گزاری. امام صرف ایک رات اس ہوٹل میں رہے. دوسرے دن روح اللہ اتاترک روڈ پر منتقل ہو گئے. وہاں ایک ہفتہ تک آپ کا قیام رہا. اس دوران ترکی کی حکومت نے امام کو علماء کا مخصوص لباس یعنی امامہ ابا و قبا پہننے سے روک دیا. امام خمینی نے اپنے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو ایک خط تحریر کیا اور جلا وطنی کے بعد گھر والوں سے امام کا یہ پہلا رابطہ تھا. نور چشم سید مصطفیٰ، خدا تمہاری مدد اور نصرت کرے اور تم سے راضی و خوشنود رہے. الحمدللہ رواں ہفتے بدھ کی صبح میں بخیر و عافیت انقرہ پہنچا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میں بخیر و عافیت ہوں اور مجھے کوئی رنج و ملال نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا. میں یہاں سے تمہیں گھر کے تمام افراد اور عزیز و اقارب کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کسی سے پناہ مت مانگو اور خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ مت چاہو. تم لوگوں کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ جو خدا عزیز و برتر کی مشیت ہوگی وہی ہوگا. بہت ہی سعی و کوشش کے بعد امام خمینی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ انقرہ شہر سے آشنا ہونے کے لیے صرف 45 منٹ تک اپنی قیامگاہ سے باہر جا سکتے ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کے پہرے میں. 3 دنوں کے بعد پھر امام کو اپنی قیامگاہ سے باہر نکلنے کی اجازت ملی اور آپ نے انقرہ میں کچھ مساجد اور قدیم مذہبی مقامات کا دورہ کیا. امام صرف 8 دن انقرہ میں رہے اور ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی اس عرصے میں امام کو کسی دور دراز علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی تاکہ وہاں امام کو مستقل طور پر رکھا جائے. وہ مرد مجاہد جس کی عمر 62 سال ہو چکی تھی، وہ دور افتادہ کسی علاقے میں اپنی عمر کے باقی ایام خاموشی سے گزارے.
امام خمینی کی آمد کی خبریں ہم نے سنی تھی، وہ بھی اس طرح سے کہ ایک عالم دین معدنی پانی سے استفادے کے لیے بورسہ میں تشریف لائے ہیں اور طویل عرصے تک وہ اس شہر میں قیام پذیر رہیں گے. امام خمینی آئے اور ہم نے ان کی زیارت کی. امام نے اس وقت وہی لباس پہن رکھا تھا کہ بعد میں جس کی ہمیں ترکی میں عادت ہو گئی تھی. امام خمینی کے ساتھ ان کے کچھ معاون اور ساتھی بھی آئے تھے.
امام کے ساتھ جو لوگ تھے، جیسا کہ ترک نامہ نگار نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، دراصل ترکی اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار تھے جو خصوصی طور پر امام پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیے گئے تھے. ان لوگوں نے بھی امام کو امامہ اور قبا پہننے سے روک رکھا تھا. امام خمینی کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 57 دنوں کے بعد ساواک کے ایجنٹوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو حراست میں لے لیا اور 3 جنوری 1965 کو انہیں بھی ترکی جلا وطن کر دیا. امام خمینی اور ان کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ آگینوس کے مکان میں، جو شکرگاہ محلے میں واقع تھا، رہائش پذیر تھے. یہ وہ گھر ہے جہاں بورسہ شہر میں قیام کے دوران امام قیام پذیر تھے. یہ گھر کچھ عرصہ پہلے مسمار کر دیا گیا اور اس کی جگہ یہ عمارت بنائی گئی ہے، لیکن آج بھی اسے آگینوس بلڈنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس عمارت پر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس بلڈنگ کا تعلق اس کے پرانے مالک سے ہے.
ادھر ترکیے
ترکی میں جلا وطنی کے دوران اپنی ذمہ داری کے تحت رسالہ عملیہ تحریر فرمایا. اس وقت تک جو رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل عوام الناس کے پاس تھی وہ صرف عبادت، طہارت، نجاست اور نماز روزے کے احکامات تک محدود تھی. امام خمینی نے تحریر الوسیلہ ترکی میں لکھی، طہارت، نجاست اور عبادت کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کو بھی پیش کیا. آپ نے تحریر فرمایا کہ ظالم حکومت کا ساتھ دینا اسلام کے منافی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے، ظالم حکومت کی تبلیغ جائز نہیں ہے اور ظالم حکومت میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے. ترکی میں امام تک ہم لوگوں کی براہ راست رسائی ناممکن تھی. اگر امام تک ہمیں رسائی حاصل کرنا ہوتی تھی تو ہمیں حکومت ترکی سے رابطہ کرنا پڑتا اور ساتھ ہی ایران کی حکومت سے بھی اجازت لینی پڑتی. دو تین بار کچھ لوگ امام سے ملنے گئے بھی، بس اتنا ہی رابطہ ہو سکا. ہم لوگوں کا امام سے مجموعی طور پر ہم لوگوں کا امام سے کوئی خاص رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 1.5 مہینے کے بعد انہیں بعض شخصیات سے ملنے کی اجازت دی گئی. اس عرصے میں قم کے بعض علماء اور مراجع کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی. من جملہ آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ گلپائیگانی کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی. جس وقت آغے گلپائیگانی کے نمائندے نے امام سے ملاقات کی وہ امام کو بغیر امامے اور قبا کے دیکھ کر رونے لگے. آغا گل پائیگانی کے نمائندے نے ایران واپسی کے وقت کئی بار کوشش کی کہ امام کو واپس ایران لے آئیں لیکن شاہی حکومت نے ہر بار منع کر دیا. میں نے خدا سے اور خود اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ شاہی حکومت سے ساز باز نہیں کروں گا اور ان کے غلط اقدامات کو قبول نہیں کروں گا. امام خمینی اپنے قیامگاہ کے قریب واقع مسجد اولو میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کے دن آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ترکی زبان میں پوری فصاحت کے ساتھ سیاسی خطبہ دیا. خطبہ اس قدر دقیق تھا کہ ترکی کے سیاسی حکام خوف زدہ ہو گئے.
آپ کے خطبے ایسے ہونے چاہیے جیسے صدر اسلام میں ہوتے تھے. صدر اسلام میں خطبے سیاسی پہلو کے حامل ہوتے تھے. نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماع ہے. نماز جمعہ مکمل طور پر ایک سیاسی عبادت ہے. مگر افسوس کہ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ نماز جمعہ میں کبھی ایسی کوئی بات بیان ہی نہیں کی جاتی جس کی قوموں کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے. اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری
نیست. امام خمینی سے ترک عوام کی محبت و الفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ترکی کی حکومت کو ترکی میں امام خمینی کی موجودگی سے پریشانی لاحق ہونے لگی.
بورسا کے عوام امام خمینی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے. امام خمینی سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان کی سحرنگیز تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. امام نے ایک جمعے کو ایک خطبہ دیا. لوگ آپ کو چاہتے تھے اور ترک عوام نے ان کے گرد حلقہ بنا لیا. اکثر مواقع پر ترکی کی سیکیورٹی فورسز لوگوں کو امام سے ملنے سے بھی منع کر دیتی تھی.
انقرہ کی حکومت نے امام سے کہا کہ وہ ترکی چھوڑ دیں اور امام سے باضابطہ کہہ دیا گیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ترکی سے چلے جائیں، جبکہ ترکی کی حکومت نے امام کو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی. 5 اکتوبر 1965 کو امام کو لے کر جانے والا طیارہ انقرہ ہوائی اڈے سے روانہ ہوا اور اسی دن 2 بجے دن میں یہ طیارہ بغداد ہوائی اڈے پر اترا. بغداد امام خمینی کی جلا وطنی کی دوسری منزل تھی. اس وقت عراق کے صدر عبدالسلام عارف تھے. جس وقت امام عراق پہنچے تھے عراق میں بدترین سیاسی بحران جاری تھا. عراق کی موجودہ تاریخ میں جو سب سے اہم موڑ آیا وہ 1958 کا زمانہ تھا، جب عراق کے شاہی نظام کا تختہ الٹا گیا اور یوں شاہ فیصل دوم کے تخت شاہی کی بساط لپیٹ دی گئی۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم نوری سعید کو پھانسی دے دی گئی اور جنرل عبد الکریم قاسم کی قیادت میں بغاوت کامیاب ہو گئی اور عراق میں جمہوری نظام حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن حکومت نے عبد الکریم قاسم کے ساتھ زیادہ دیر وفا نہیں کی اور عبد السلام عارف نے بغاوت کر کے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امام نے بغداد میں اپنے قیام کے لیے جس پہلی جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قازوین شہر تھا۔ جیسے ہی امام کے آنے کی خبر عراق میں پھیلی، نجف اور کربلا کے طلباء بہت بڑی تعداد میں آپ سے ملنے وہاں آنے لگے۔ چنانچہ قازوین میں واقع حرم مطہر کا صحن لوگوں سے بھر گیا۔ دو دنوں کے بعد امام قازوین سے کربلا روانہ ہو گئے۔ آپ وہاں ایک ہفتے تک آیت اللہ سید محمد شیرازی کے مہمان تھے۔ اگرچہ آیت اللہ شیرازی چاہتے تھے کہ امام اور ان کے رفقا کربلا میں ہی رہیں، لیکن امام نے فیصلہ کیا کہ وہ نجف اشرف جائیں گے۔ اس وقت نجف اشرف عالم تشیع کا سب سے بڑا حوض علمیہ تھا۔ امام نے اپنی جلا وطنی کے 13 برس نجف میں گزارے اور اس گھر میں جو نجف کے ایک محلے میں حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب واقع تھا رہائش اختیار کی۔ اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی اہلیہ اور دوسرے بیٹے احمد بھی ایران سے آ گئے اور ساتھ میں رہنے لگے۔ سید مصطفیٰ جلا وطنی کے آغاز سے ہی ان کے ساتھ تھے اور ان کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے ہمراہ ایران میں ہی رہیں۔ امنیت وقت